यकीन कीजिए कि ये ख़तरे जो हैं आपके बच्चों को ज़िंदगी भर की मासूरी से बचा सकते हैं। तो सन 2012 की बात है, अगर मुझे सही याद है तो दिसंबर का महीना था, और उसी दिन एक ख़बर आई थी कि पोलियो की एक टीम पर दहशतगर्दों ने हमला कर दिया और उसमें कई लोग शहीद हुए, जिनमें से एक माँ भी थी, उनके अपने 3 बच्चे थे, ज़किया उनका नाम है, और उनका फ़ौरन वहीं पे उनका इंतकाल हो गया। उनके भाई तारिक गम से निढाल थे, लेकिन वो सिर्फ इसीलिए उस दिन जब वो अपनी बहन को कब्र में उतार कर आए थे हमारे इस प्रोग्राम में आए और उन्होंने कहानी सुनाई, क्योंकि वो लोगों को ये बताना चाहते थे कि ये पोलियो वर्कर्स जो हैं, जो चंद रुपयों की खातिर, उनको कोई बहुत बड़ी बड़ी तनख्वाहें नहीं दी जाती, कोई खतीर आमदनी नहीं होती, लेकिन वो अपनी जान को ख़तरे में डाल के इसलिए निकलते हैं बाहर क्योंकि उन्हें एहसास है कि ये पोलियो के ख़तरे बच्चों की जानें बचा सकते हैं, उनको माजूरी से बचा सकते हैं। और ख़ास तौर पर एक माँ से ज़्यादा बेहतर इस बात को कौन समझ सकता है। तो लीजिए हम चलते हैं उस कहानी की तरफ जो तारिक खान हमें सुना रहे हैं, अपनी बहन ज़किया की। और अंजुम ने कुछ वीडियोस भी निकाले हैं कल के वाक़े से, पुराने वाक़ात से पोलियो के, वो तस्वीरें भी जो लोग हमारा टेलीविज़न पर प्रोग्राम देख रहे हैं देख सकेंगे। तो सुनते हैं ज़किया की कहानी, उनके भाई तारिक की ज़बानी।
मेरा नाम मोहम्मद तारिक है जी। ज़किया बेगम मेरी बड़ी बहन है, उसके 3 बच्चे हैं, के 3 बेटे हैं, छोटे बच्चे हैं सारे जी, 3 बच्चे हैं उसके। ज़किया एक ईमानदार माँ थी। ज़किया एक बहुत बहुत ताकतवर, बहुत दिल वाला और हर किस्म के सख्त ने सख्त काम, सारा खानदान उजड़ गया है। जो लड़का उसके साथ दूसरा मारा गया है वो भी हमारा चाचाजाद भाई है। हमारे एक ही घर के 2 बंदे चले गए, हमारा खानदान ही बिल्कुल बिछड़ गए। अब मेरी बहन कल सुबह 7-7:30 बजे घर से निकल गई, वो अपने बच्चे को छोड़ के दूसरों बच्चों के लिए निकल गई, पूरे कौम के लिए निकल गई, हमारे पाकिस्तान के लिए निकल गई। पोलियो मुहिम के हवाले से वो सेल सुपरवाइजर थी, LHV की डिग्री है। शादी करने के बाद उसका शौहर जो है, उसको चोट लगी है, उसके पांव बिल्कुल बेकार हो गए, रोजी कमाने के लिए कोई और जरिया था। इसके साथ LHV का एक डिग्री था, उसने अप्लाई कर ली और ये LHV की खानदानी मनसूबाबंदी के ये प्रोग्राम में शामिल हो गई। 8,000, 7,000, 5,000 ये इसकी सारी तनख्वाह थी, इस पर ये अपनी गुजारा कर रही थी। हम खुद पेशावर में रहते हैं, ये गांव में 15-16 साल इसकी शादी के हुए। इसका बड़ा बेटा 10 क्लास में पढ़ता है, दूसरा बेटा 5 क्लास में पढ़ता है, तीसरा बेटा 1 क्लास में पढ़ता है। ये हमारी बहनों में दूसरी नंबर पर बहन है। हमारे घर के और लड़कियां भी है, वो प्रोफेसर भी है, हमारे घर के और लड़कियां भी है जो टीचर है, मगर ये गांव में शादी करने के बाद इधर हालात बहुत सख्त होते हैं। गांव में लड़कियों पे काम करना, सबक पढ़ाना, उस पर ड्यूटी कराना बहुत नामुनासिब इधर समझते हैं, मगर फिर भी ये शोहर के हालात को देख के ये घर से बाहर चली गई। पोलियो के हालात पहले से बहुत खराब है, धमकियों ममकियों की वजह से कोई भी परेशानी उसको नहीं थी, कोई धमकी ममकी में नहीं आती, वो अपने तरीके से अपना काम करवा देती। हमारे फाटा माटा के गांव में बहुत से हालात खराब होते, हमारे घर मत आओ, इस तरह ना हो, हम पोलियो नहीं खाते, इस तरह करते उस तरह करते, मगर फिर भी कभी इस तरह बात, कभी उस तरह बात। मैं ऐसा भाई हूँ 6-5 भाइयों में, जो कि मेरी सारी बहनें मुझसे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि मैं हर बहन का इस तरह बात सुनता हूँ, उसमें जुबान खुली नहीं होती है, उस पर पहुँच जाता हूँ, उसका जुबान कभी भी मैंने खाली नहीं छोड़ा है। गुर्बत की वजह से, गरीबी की वजह से हर टाइम मैं उसके साथ खड़ा होता हूँ। सिक्योरिटी के लिए दरख्वास्त की थी, पुलिस कह रहे कि हम सिक्योरिटी इतनी नहीं दे सकते जितने ये पोलियो के लिए मुहिम चला सकते है, ये तो गांव गांव है, गली गली है, एक बंदा नहीं है। अभी इसको पता चला है कि यार इस तरह वाकियात हुए, अभी उसके आगे वो सिक्योरिटी के प्लान भी बना रहे। हमारी बहन के साथ, दूसरे बहनों के साथ ये तो 9-10 बंदे अभी ये पोलियो के मुहिम में चले गए, चाहे कराची के है, चाहे पेशावर के है, चाहे और जगहों के, सारे एक ही मुल्क के बंदे हैं। ये बच्चे अभी क्या करेंगे, ये तो 3 बच्चे हैं, इसके देखभाल कौन करेंगे, ابھی تو پاکستان میں اتنے حالات ہیں, بڑے بڑے لوگ تھے اوپر بیٹھے ہوئے, چھوٹے لوگ اس کو نظر ہی نہیں آتے. ایک بندہ 1 کروڑ روپے کی گاڑی میں بیٹھا ہوتا ہے, اس کو کیا معلوم کہ یہ 5,000 روپے والا بندہ کیا کرے گا. اس کا ایک بچہ, اس سے آگے بھی سیکیورٹی, اس کے پیچھے بھی سیکیورٹی, اس کے گاڑی میں صرف ایک ہی بچہ بیٹھا ہوتا ہے. یہ ہمارے بچے تو بچے ہی نہیں ہوتے. ابھی لڑکیاں گاؤں میں سبق پڑھ رہی ہے, ابھی یہ طالبان کی کیس جا رہی ہے, اسکولوں میں بمیں پھینک رہا ہے. یہ تو دہشت گردی, کلم کلا دہشت گردی ہے. ایک ہماری بہن نہیں ہے, سارے بہنیں, ساری بیٹیاں ہیں. بالکل اس طرح حالات گزر گئے, بالکل ہمیں نظر ہی نہیں آ رہا تھا. ہمارے آنسو ابھی تک بالکل بند نہیں ہوتے. ہمارے گھر کے حالات دیکھے, ہمارے امی کو دیکھے, بہنوں کو دیکھے, بالکل الٹ پلٹ پڑی ہے. ابھی ایک سسٹر کو صبح سویرے سے حالات اس کے بگڑے تھے, ہاسپٹل لے گئے, ابھی شام کو واپس لیا ہے اسے, بے ہوش ہوئی تھی. دوسری بہن بھی بے ہوش ہو گئی تھی, اس کو ہم نے واپس اپنے گھر بھجوا دیا. 9:30 بجے اس کو گولی لگی ہے, مر گئے. ہمیں خود 12:30 بجے کے بعد پتہ چلا ہے کہ یار ہماری بہن اور اس کے ساتھ ہمارا چچا زاد بھائی دونوں ان کے لہر میں پڑے ہوئے تھے. محمد ایاز وہ میرا چچا زاد بھائی ہے جی. وہ ڈرائیور اس کے ساتھ جو تھا وہ میرا چچا زاد بھائی تھا. محمد ایاز نام تھا اس کا, اس کے والد کا نام محمد یوسف تھا. اس کی 6 بیٹیاں ہیں اور 1 بیٹا ہے. اپنے ہاتھوں سے اس کو قبر میں اتارے. اس کا چہرہ اس طرح چمک رہا تھا, اس سے ایک طرف خون بہہ رہا تھا, دوسری طرف اس کے چہرے سے بالکل رونق آ رہی تھی. میں نے اپنے ہاتھوں سے اس کو قبر میں رکھ کے اس پر مٹی ڈال لی. میرے بہن ہر ٹائم میں اس کے گھر میں جاتا تو میرے سر سے لے کے پاؤں تک چوم لیتا. اس کی ایک ایک بات, اس کے ایک ایک چیز مجھے اس طرح یاد آ رہا ہے. میں اخبار کو دیکھتا ہوں, جب اس کا نام نظر آتا ہے میرے آنسو بالکل چپتے ہی نہیں ہے. میں اس کے بیٹوں کو دیکھتا ہوں. میں اس کے قبر کے لیے صبح گیا تھا, بالکل آنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا. میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا ہوں کہ یہ میری بہن ادھر پڑی ہوئی ہے. مگر آنے والے بندوں کے لیے اس طرح کوئی پلاننگ کرے, کسی کا بہن ہو یا جو کوئی بھی ہو, کہ اس طرح واقعہ پیش پر نہ آئے.
تو سمین, بڑی ہی درد بھری کہانی تھی. اور یہ کہانی نہیں ہے, زکیہ کے 3 بچے, ایاز صاحب کے 7 بچے, جیسا کہ طارق نے بتایا. ہم بھول جاتے ہیں یہ نمبر نہیں ہے, یہ گھر ہیں جس میں ایک معذور شوہر ہے, جس کی بیوی ہر روز جب گھر سے نکلتی تھی تو وہ اپنے گھر کی کفالت کرتی تھی, جیسے کیونکہ اس گھر میں کوئی اور کمانے والا نہیں تھا. تو جب آپ ان لوگوں کو مارتے ہیں, آپ نے جب کل 7 پولیس والوں کو ہلاک کر دیا, تو آپ ایک بہت بڑی ہلاکت کے مرتکب ہوتے ہیں. ان 7 لوگوں کے علاوہ بھی آپ ان کے خاندانوں کو قتل کر دیتے ہیں, اور آپ ایک قوم کے دل میں مایوسی بھر دیتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے, اس کا مستقبل کیا ہوگا. تو میں اپنے سننے والوں سے یہ کہوں گی کہ بہت سے فتوے جاری ہوئے ہیں پولیو کے قطروں کے بارے میں, بہت سے ملکوں سے, مصر سے, سعودی عرب سے. اور پھر سعودی عرب نے تو بلکہ یہ بھی کہا تھا کہ حج کے لیے جو لوگ آئیں ان کے لیے پابندی ہوگی کہ وہ سرٹیفکیٹ پیش کریں کہ ان کے بچے پولیو کے قطرے پی چکے ہیں, کیونکہ یہ وائرس جو ہے ایک سے دوسرے کو لگتا ہے. تو مجھے امید ہے کہ آپ ان دھمکیوں سے نہیں ڈریں گے, آپ بہکاوے میں نہیں آئیں گے, آپ ان افواہوں پر یقین نہیں کریں گے کہ یہ جو قطرے ہیں یہ بچوں میں کسی اور قسم کی بیماری کو پیدا کرتے ہیں, بلکہ اپنے بچوں کو پولیو ویکسین دیں گے. ہمارے ساتھ کچھ کالرز ہیں. غلام اکبر گوپانگ صاحب ہمارے ساتھ ہیں دادو کے گاؤں سے. جی غلام اکبر گوپانگ صاحب.
میڈم السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام, کیسے ہیں؟ اب بہت دن بعد آپ نے فون کیا, خیریت سے؟
ہاں میڈم صاحبہ, اب ایک جو ہے ہم نے اسٹوری بھیجی ہے محمد ایوب کے نام پہ, ہمارے فیس بک پہ جو تمہارے پاس بھیجی, ہم ویڈیو بھی بھیجی ہے, ہم نے ابھی کال کی ہے. جو میں نے کہا وہ دیکھی ہے یا نہیں؟
میں نے دیکھی آپ کی کہانی, اور اس کے بارے میں کچھ آپ سے بات بھی کرنی ہے. ویسے تصویریں آپ ہمیشہ بہت اچھی بھیجتے ہیں, آپ کے ویڈیو کی کوالٹی بھی بہت اچھی ہوتی ہے, لیکن یہ کہ تھوڑا سا میں آپ سے تفصیل سے بات کرنا چاہوں گی اس وقت نہیں. میں آپ سے صرف یہ پوچھوں گی کہ کیا آپ کے گاؤں میں بھی کوئی ریزسٹنس ہے پولیو کے قطرے پلانے کے لیے, یا لوگ پلاتے ہیں اپنے بچوں کو؟
نہیں نہیں, ہمارے گاؤں میں جو آتے ہیں نا ہم خود پلاتے ہیں.
اچھا
نا.
اچھا, تو اس کا
اور دقت نہیں کرتے, ہمارے بچے جو بھی ہوتے ہیں نا سارے وہ اس کو ہم پلا دیتے ہیں.
تو آپ کے گاؤں میں پھر کبھی کوئی بچہ پولیو کا شکار نہیں بنا ہوگا جب سے انہوں نے قطرے پینے شروع کیے؟
نہیں نہیں نہیں, میں خود یعنی ویکسین کراتا ہوں. یہ جو زرکان سائی کی ہوتی ہے نا, وہ بھی ہم ابھی کیمپ لگوا دیے.
کس کی؟
یہ زرکان سائی نہیں ہوتی؟
جی جی, یہ کان کی بالکل صحیح ہے. جی ہاں بالکل,
ہاں
بالکل. اور یہ
کیمپ لگوائی ہے ہم نے, یعنی ایک ماہ اگلا اور یہ ایک ماہ دوسرا. ابھی جو ہے نا یعنی ایک ماہ ہوگی کورس ہوگا, تین ماہ کا کورس.
ہیپیٹائٹس کی بات کر رہے ہیں نا ہم, کیونکہ ہیپیٹائٹس کی ویکسین ویسے بھی مہنگی ہے, تو بہت ضروری ہے کہ آپ لوگ یہ ویکسین جو سرکاری مراکز ہیں ان میں اپنے بچوں کو پلائیں. اور میں آپ کو گوپانگ صاحب بتاؤں کہ یہاں امریکہ میں یہ ویکسین بڑی مہنگی ملتی ہے, تو یہاں پہ انشورنس جن لوگوں کے پاس نہیں ہوتا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے ہیپیٹائٹس کی ویکسین لینا. تو یہ ایک بہت بڑی سہولت ہے پاکستان میں کہ تمام سرکاری اسپتالوں میں اور مراکز پر اور بلکہ کمپین کے دوران یہ ویکسین دی جاتی ہے. ضرور بچوں کو دینا چاہیے. بہت شکریہ ہمیشہ کی طرح گوپال جی. میں جلدی امداد صاحب کو بھی کال. جی بولیے. میں ضرور ان کی کہانی چلاؤں گی. آپ کہانی بھیجتے ہیں بڑے قاعدے سے, اور اب کیونکہ ہمارا پروگرام ٹیلی ویژن پہ ہوتا ہے تو ہمیں ویڈیوز کی اور تصویروں کی بہت ضرورت ہے. اپنے باقی سننے والوں سے بھی میں کہوں گی تو میں آپ کو بتاؤں گی. اچھا, ایاز صاحب ہیں ہمارے ساتھ, ایاز شیروانی. جی السلام علیکم ایاز صاحب.
وعلیکم السلام. لیکن یہ جو پولیو تو اچھے ہیں, ہمارے گاؤں میں تو مسئلے تو نہیں ہوئی. پولیو کو اچھی طرح کی گئے رینجرز, مطلب پہنچ صرف اس طرح واقعات نہیں ہوگی. جو کراچی میں کل سات بندے کو ڈسپیٹ کیا ہوا تو دکھ ان کی ہوگی. فیس تو اتنا خبردار تو نہیں ہوا, تو رینجرز نہیں.
تھوڑی سی آپ کی آواز مجھے کم آ رہی ہے تھوڑی سی. آپ نے کون سا اپنے گاؤں کا کیا نام بتایا؟ ضلع شیرانی سے. اچھا, تو آپ کے گاؤں میں باقاعدگی سے مہم ہوتی ہے اور سب لوگ پلاتے ہیں بچوں کو؟
ہاں, وہ تو آپ میں پلاتے, میرا پر کوئی ٹینشن نہیں ہوئی, یہاں پر کوئی ایسی مسئلہ نہیں ہوئی.
بہت خوشی کی بات ہے.
بہت ہم کئی سال سے پلاتے پولیو, یہاں پر کوئی ایسی واقعات نہیں. ہمارا جو ضلع ہے جو بہت اچھا ضلع, یہاں پر کوئی ایسی واقعات نہیں ہوئی.
بہت خوشی کی بات ہے, بہت شکریہ فون کرنے کا. میں یہ چاہوں گی کہ اگر کوئی لوگ آپ کو ایسے نظر آئیں جو کہتے ہوں کہ نہیں پولیو کے قطرے نہیں پلانے چاہیے, تو آپ ضرور ایاز صاحب ایسے لوگوں کو سمجھائیے. اچھا, گلگت سے ہمارے ساتھ ہیں عبدالرشید صاحب. السلام علیکم رشید صاحب. عبدالرشید صاحب, میرا خیال ہے ان کا فون ڈراپ ہو گیا. ملک نائب صاحب ہیں ہمارے ساتھ کوہاٹ سے. جی ملک صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. علیکم صاحب, پورا نام کیا ہے آپ کا؟
ملک نائب خان, ایف آر کوہاٹ جواکی سے بات کر رہا ہوں.
جی
میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ پولیو مہم میں جو لوگ مارے جاتے ہیں
جی,
ان کو حکومت کچھ دیتا بھی ہے کہ بس بیچارے چلے جاتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کالی جرکان کا بھی جو بات ہوئے تھے, یہ ہیپیٹائٹس بی اور ہیپیٹائٹس سی کا, ان کا تو ٹیکے ہی نہیں ملتے ہیں. تو ہمارے چچا زاد بھائی کا ہم نے اس دن معائنہ کرایا تھا تو اس کے لیے ٹیکے لکھے کیا 20 ٹیکے لگوا. تو ڈاکٹر کے پاس گئے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ نمبر آئے گا تو پھر دے دیں گے. یہ پولیو کا تو مہم گھر گھر چلتا ہے, مگر یہ کالی جرکان جو ہوتا ہے یہ بھی تو بہت
خطرناک ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اور یہ بالکل زندگی بھر کے لیے آدمی کو بیکار کر دیتا ہے, کیونکہ اس میں آپ کام بالکل صحیح فرما رہے ہیں. میں اس میں کوشش کروں گی
کیا مہربانی کر کے کسی ہمارے ایک اعلی افسر کو لیا جو اس پر ہم یہ سوال کریں کہ یہ کیوں نہیں ملتے, وجہ آخر کیا ہے, یہ ٹیکے بہت مہنگے یا وجہ کیا ہے, یا چاچا ماما کو ملتے ہیں, غریب آدمی کا کوئی پوچھتے نہیں. میرا یہ گزارش ہے.
میں رشی صاحب, آپ کی بالکل بات بہت ہی قابل توجہ ہے. اور ایک تو میں مدثرہ منظر سے کہوں گی, وہ اپنے پروگرام میں ہیلتھ پہ کچھ چیزیں کر رہی ہیں آج کل, کہ وہ بھی لائیں, اور میں بھی میری کہانی میں بہت جلد, بلکہ ہو سکتا ہے کچھ تو کہیے میں, ہم کسی ہیلتھ سے متعلق شخص کو لے کر آئیں تاکہ ایک گھنٹے کے پروگرام میں آپ سوال بھی پوچھ سکیں. اچھا, ہمارے ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. ساتھی ان کا نام کیا ہے ہمارے اگلے کالر کا؟ میں ان کا نام بھول گئی. عبد الحمید صاحب پنجگور سے, بلوچستان سے. جی حمید صاحب. حمید صاحب.
میڈم السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام حمید صاحب.
میڈم میں آواز دوست میری کہانی پورے دل و جان سے سنتا ہوں. میں نے اپنا کہانی بھی آپ لوگوں کو میسج کیا تھا, وہ میرا نام عبدالحمید ہے, میں ایکٹیوسٹ فعال کارکن جو آپ کے آپ لوگوں نے میرے ساتھ کانٹیکٹ بھی کیا تھا.
اچھا.
مگر میرا جو موبائل خراب تھا نا.
اچھا.
موبائل خراب تھا اس لیے آپ لوگوں نے دوبارہ مجھ سے کانٹیکٹ نہیں کیا.
نہیں, ہم نے ہم کرتے رہے ہوں گے حمید صاحب, ہوتا ہی ہے کہ پھر ہمیں نہیں ملتا تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں. تو اب آپ کا ٹھیک ہے موبائل؟
مایوس نہ رہیں,
اب موبائل ٹھیک ہے آپ کا؟
جی ٹھیک ہے, ابھی آپ سے میں بات کر رہا ہوں, یہی نمبر ہے میرا.
ٹھیک ہے.
اور میں آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ اپنا اچھا سا پروگرام چلا رہے ہیں. میں یہاں پہ میرا جو مقصد ہے, میں یہاں پہ اپنے علاقے میں غریب بچوں کے لیے ایک اسکول کھولنا چاہتا ہوں جہاں پر غریبوں کے سارے چیز مل جائیں, جراب بوٹ باکس وغیرہ سب کچھ ان کو مل جائے. مجھے سپورٹ کی ضرورت ہے.
مجھے یاد ہے آپ کی کہانی بھی یہی تھی عبدالحمید صاحب. تو ایسا کرتے ہیں کہ اگلے ہفتے ہم آپ کو کانٹیکٹ کرتے ہیں بدھ کے روز. آپ سعدیہ صاحبہ کو نمبر لکھوا دیجیے, ہماری جو پروڈیوسر ہیں, اور ہم آپ کی کہانی ریکارڈ کر لیں گے. لیکن پلیز پھر فون آپ اپنا کھلا رکھیے گا بدھ کے تمام دن, کیونکہ بلوچستان میں ذرا سے فون ملنے مشکل ہوتے ہیں. مجھے پتا ہے اس میں آپ کا قصور نہیں ہوتا, نیٹ ورک کا پرابلم ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, تو ہم آپ کو فون کریں گے. بہت شکریہ آپ کا فون کرنے کے لیے. تو سامعین, یہ تھے ہمارے کچھ کالرز. اب ہم اپنی اگلی کہانی کی طرف چلیں گے, لیکن اس سے پہلے ہم ایک بار پھر پرومو سنتے ہیں تاکہ آپ پتے نوٹ کر سکیں اور کہانیاں لکھ سکیں اور ان کہانیوں کی کاپی بھی اپنے پاس رکھ سکیں, جو سب سے زیادہ ضروری ہے. تو لیجیے سنتے ہیں پرومو میری کہانی.
آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
جب میں 10 سال کا تھا, 12 سال کا تھا, تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا.
ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا.
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں, لیکن ہم ہی کیوں, اب آپ کی باری ہے.
بہت ڈر لگتا ہے, بچے لوگ کو مارتے ہیں, بجلی کرنٹ لگاتے.
مائکرو فون کی دوسری جانب نہیں بلکہ اس کے سامنے ہمارے ساتھ ساتھ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو, ٹیلی ویژن اور ویب پر سنوائیں گے.
ہر ماہ 3 منتخب کہانیوں پر بڑے انعامات دیے جائیں گے, لیکن پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی.
2 لاکھ روپے لاؤ, اپنے بچیاں کو لے جاؤ.
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں urdu.feedback@voanews.com. کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی, وائس آف امریکہ اردو سروس, پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد, پاکستان.
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی, وائس آف امریکہ اردو سروس, پی او باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت.
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا.
مزید تفصیلات کے لیے urdu.voa.com. آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے, دنیا نا الٹ جاتی ہے.
تو سامعین, پتے آپ نے نوٹ کر لیے ہوں گے, خطوں کا آپ کے انتظار رہے گا اور کہانیوں کا. ہماری اگلی کہانی ایک ایسی کہانی ہے جو ہمارے معاشرے میں جگہ جگہ ملتی ہے. اس کہانی کو سننے کے لیے ہم نے مدعو کیا اپنے ایک بہت محترم مہمان کو, سینیٹر سید ظفر علی شاہ صاحب. سید ظفر علی شاہ صاحب ظاہر اپنے حلقے میں مقبول ہوں گے, ایک بہت ہی ممتاز سیاستدان ہیں, سپریم کورٹ کے لائر ہیں, اور میں یہ کہوں گی کہ ہماری جو پروگرام ہے میری کہانی, اس کے سننے والوں میں یہ بہت مقبول ہیں. کیونکہ جب پہلی دفعہ میں نے دعوت دی تھی ظفر شاہ صاحب کو, عبدالحنان ایک نوجوان تھا جس کی زندگی کو خطرہ تھا, زمینوں کا معاملہ تھا اور بہت ہی ڈرا سہما وہ تھا. ظفر صاحب آئے, اس کا مسئلہ حل کیا انہوں نے, اور اب وہ بچہ جو ہے وہ پولیس میں بھرتی ہو رہا ہے, ٹریننگ پہ گیا ہوا ہے. ظفر صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام. جی
ظفر صاحب, بہت آپ کے لیے ناموں اور پیغام میرے پاس آتے ہیں, اور حنان تو بہت محبت سے آپ کا ہمیشہ ذکر کرتے ہیں اور بتاتے رہتے ہیں مجھے کہ اب ان کی زندگی میں کیا کیا اچھی باتیں ہوئیں. تو میں ہمیشہ سوچتی ہوں کہ جو سیاستدان ہیں, جو رہنما ہیں ہمارے, اور جو کسی حلقے سے منتخب ہو کر آتے ہیں, اگر وہ اس طرح سے کام کریں تو کتنی لوگ ان سے محبت اور ان کی عزت کریں. تو آپ جیسے لوگ اس پیغام کو آپ آگے بڑھائیے, کیونکہ آپ نے دیکھیے, مجھے تو یہ یاد ہے کہ کہانی میں 3-4 دفعہ آپ آئے, ہر دفعہ آپ نے اس مسئلے کو حل کر دیا اور لاکھوں لوگوں نے آپ کو یاد کیا اس کی وجہ سے. تو بہت شکریہ.
نام تو اللہ کا ہے, نام اللہ ہی کا ہوتا ہے, بندے کا نہیں ہوتا, اور کام بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں, بندے کی کوشش ہی ہوتی ہے. اور سیاستدانوں کا بنیادی کام ہی یہی ہوتا ہے کہ اللہ کی مخلوق کی بھلائی کے لیے اگر وہ کچھ کر سکے تو ضرور کرے مطلب.
بالکل. تو آج ہمارے ساتھ ایک ہماری مہمان بھی ہیں, نصرت پروین ان کا نام ہے, کہانی کار ہیں اور یہ ساہیوال میں ہیں اس وقت. تو ظفر صاحب تھوڑی سی میں آپ کو زحمت دوں گی کہ آپ ان کی کہانی سنیں, 5 منٹ کی کہانی ہے, کیونکہ اسی کہانی میں ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں مشورہ دے سکیں. تو سامعین آپ بھی سنیے, نصرت پروین ہمارے ساتھ موجود ہیں فون پر اور ساتھ ساتھ ہم ان کی کہانی بھی سنتے جائیں گے. اور یہ ساہیوال میں ہے لیکن ان کی کہانی کا آغاز ہوتا ہے سندھ کے شہر بدین سے. تو سنتے ہیں ساہیوال سے نصرت پروین کی کہانی جو ان کی نند سنا رہی ہیں. نصرت نے یہ کہانی ہمیں نہیں سنائی, ان کی نند کی آواز میں. جی
میں طاہر رحمان ہاشمی ہوں, یہ میرے کزن کی کہانی ہے, ان کی زبانی سنی. میرا نام نصرت پروین ہے, میں تک نمبر 10 کے پیش امام کی بیٹی ہوں. میری والدہ 1987 میں وفات پا گئی تھی, پھر میرے والد صاحب نے اپنے بچوں کی خاطر دوسری شادی کر لی. میری دوسری امی نے چھوٹے بہن بھائیوں کو سنبھالا. میری شادی 1988 میں میری پھپھو کے بیٹے سے ہو گئی. میرا سسرال ساہیوال میں مقیم تھا. میری پھپھو بہت اچھی ہے, وہ جب تک تندرست تھی سب کچھ ٹھیک تھا. پھر میری پھپھو ہائی بلڈ پریشر شوگر کی مریض ہو گئی اور چلنے پھرنے سے ہی معذور ہو گئی. رفتہ رفتہ میرے سسرال والوں کا رویہ بدلتا گیا. اب گھر پر میری نندوں اور دیور کی حکومت تھی. میرے شوہر کما کر لاتے مگر میں خرچ کے لیے دوسروں کے محتاج رہتی. مجھے اللہ نے یکے بعد دیگرے 6 بیٹیوں سے نوازا. اس دوران میں 2-3 دفعہ اپنے حالات سے تنگ آ کر اپنے میکے آ گئی. میرے شوہر اپنے گھر والوں کے دباؤ پر مجھے زبردستی میکے بھیج دیتے اور پھر واپس لانا بھول جاتے. ایک دفعہ میں مئی 2006 میں اپنی دوسری امی کے وفات پر اپنی 3 بچیوں سمیت میکے آئی. میں نے کچھ دنوں بعد واپس جانا تھا مگر میرے شوہر نے فون پر مجھے واپس آنے سے روک دیا. میں تقریباً 2.5 سال اپنے میکے میں رہی. اس دوران میرے چھوٹے بھائی اور بہن کی شادی ہو گئی اور پھر اللہ نے انہیں ایک ایک بچے سے نوازا. 2008 میں میرے شوہر نے مجھ سے رابطہ کیا اور کہا کہ تم خود ہی کسی طرح گھر آ جاؤ, میں تمہیں لینے نہیں آ سکتا, میں مجبور ہوں. میں نے اپنی بچیوں کی خاطر ان کی بات مان لی اور واپس ساہیوال چلی گئی. میرے والد صاحب اور میرے تینوں بھائی میرے اس طرح جانے پر خوش نہیں تھے. میں اپنی مرضی سے اپنے گھر چلی گئی. ساہیوال اسٹیشن پر میرے شوہر مجھے لینے آئے. ان دنوں میری نندیں اپنے اپنے گھروں میں تھیں اور میرا دیور کراچی میں اپنے دوسرے بھائیوں کے پاس تھا. اس وجہ سے میرے شوہر کا رویہ مجھ سے ٹھیک رہا. میری پھپھو چلنے پھرنے سے معذور ہیں. ان کی خدمت میں اور میری بچیاں مل کر کرتی تھیں. نہلانا کھلانا دوائیاں وغیرہ ٹائم پر دینا میری ڈیوٹی میں شامل تھا. کافی منتوں اور مرادوں کے بعد اللہ نے مجھے خوبصورت بیٹے سے نوازا. اس کا نام میں نے بلال رکھا ہے. میرے شوہر نے میرے والد صاحب کو خود فون کر کے بتایا اور میری باجی کو آنے کی دعوت دی. میری باجی ہمارے یہاں آ گئیں اور میری اور میرے بچے کی دیکھ بھال کرتی رہیں. میرے یہ دن بہت اچھے گزرے. اس دوران میری بڑی بیٹی کی منگنی ہو چکی تھی. اگلے سال اس کی شادی اور اس سے چھوٹی کا نکاح کر دیا. میرے شوہر نے اپنی بیٹی کو بہت سا جہیز دیا اور بہت اچھے طریقے سے شادی سر انجام پائی. یہی بات میرے گھر والوں کو پسند نہ آئی اور میری بربادی کے دن شروع ہو گئے. یہاں تک کہ میں اپنے ہی گھر میں قیدیوں کی طرح رہنے لگی. میں سخت گرمی میں اوپر تڑپتی رہتی, مجھے نیچے والے پورشن میں آنے نہ دیا جاتا. رمضان میں گرمی میں فریج ہونے کے باوجود گرم پانی سے روزہ افطار کرتی. بچوں کو بھی زیادہ میرے پاس نہ آنے دیا جاتا. میرے شوہر پر شاید جادو ٹونے کا اثر تھا کہ ان حالات میں انہیں کوئی افسوس نہ ہوتا بلکہ خود بھی مجھے مجبور کرتے کہ میں میکے چلی جاؤں. میرے بھائی تو میرے سسرال جانے کے حق میں ہی نہیں تھے, اس لیے ان سے میرا کوئی رابطہ نہ تھا. میرے والد صاحب ہائی بلڈ پریشر اور شوگر کے مریض ہیں, انہیں میں نے فون نہ کرنے دیا. میرے شوہر نے گاؤں میں میرے والد صاحب کے دوست حاجی سعید کو فون کیا کہ میں نصرت کو بھیج رہا ہوں اور 3-4 ماہ بعد آ کر لے جاؤں گا. میرے شوہر میری ٹکٹ لے کر آ گئے اور کہنے لگے کہ بلال کو ساتھ میں لے کر جاؤ, 3 یا 4 ماہ بعد حالات بہتر ہوئے تو میں تمہیں بلوا لوں گا. اگر بیٹے کو ساتھ لے کر گئی تو پھر شاید طلاق بھی لے کر جاؤ گی. میں اپنے بچے سے بچھڑنے کا تصور بھی نہ کر سکتی تھی. میں بہت روئی چلائی مگر ان کی یہی رٹ تھی. میری باجی طلاق یافتہ ہیں اور 5 بچوں سمیت میرے والد صاحب کے گھر پر ہیں. میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے ساتھ بھی ایسا ہو, اس لیے دل پر پتھر رکھ کر بلال کو چھوڑ کر لے کے آ گئی. 3-4 ماہ کیا پورا سال گزر گیا مگر میرے شوہر نے مجھ سے یا حاجی سعید سے کوئی رابطہ نہ کیا. انہوں نے کئی دفعہ رابطے کی کوشش کی مگر ان کا نمبر ہی نہیں ملا. میں نے اپنے بچے کے لیے مختلف مزارات پر منتیں مان رکھی تھی. ہمارے گاؤں کی ایک عورت اپنے بچوں سمیت اکاڑا میں رہتی ہیں. میں ان کے پاس اکاڑا چلی گئی, وہاں پر مختلف مزارات پر حاضری دی. ہمارے ایک رشتے دار جو ساہیوال میں رہتے ہیں داتا دربار لاہور میں مجھے مل گئے. میرے یہاں آنے کا مقصد پوچھا. میں نے انہیں تمام حالات بیان کیے. انہوں نے کہا کہ میں کوشش کروں گا اور تمہارا بچہ تم سے ملواؤں گا. انہوں نے میرے شوہر سے بات کی. اس سارے پروسیس میں انہوں نے محسوس کیا کہ میرے شوہر اپنا گھر بسانا چاہتے ہیں مگر اپنے بہن بھائیوں خصوصاً چھوٹے بھائی سے بہت دبتے ہیں. انہوں نے اپنی سی کوشش کر دیکھی مگر بات نہ بن سکی. میری بچیاں جو شادی شدہ ہیں میرا تو ان سے رابطہ ہے ہی نہیں, باپ بھی ان سے نہیں ملتا. میری دو بچیاں کراچی میں اپنے چچا کے گھر پر ہیں. غرض میرا پورا خاندان بکھرا پڑا ہے. میرا گھر بہت خوبصورت ہے مگر ہم اس میں رہ نہیں سکتے. وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا, میرے شوہر نے مجھے طلاق بھجوا دی ہے. میں نے اب ملتان ہائی کورٹ میں کیس کر دیا ہے. میرا مطالبہ یہ ہے کہ میرے بچے الگ گھر اور خرچہ مجھے دے دیا جائے, میں اپنے بلال اور بچوں کے ساتھ باقی ماندہ زندگی آرام سے گزاروں. یہ کوئی اتنی بڑی ڈیمانڈ تو نہیں, آپ کے پروگرام کے توسط سے اگر میرا مسئلہ حل ہو جائے تو ساری عمر دعائیں دوں گی.
تو سامعین یہ کہانی تھی نصرت پروین کی, جو ان کی نند طاہرہ رحمان ہاشمی سنا رہی تھیں ہمیں گولاچی بدین سے. طاہرہ کا شکریہ, کیونکہ ان کا خاندان پہلے بھی دو کہانیاں ہمیں بھیج چکا ہے اور سنا چکا ہے بہت اچھے طریقے سے. تو ہمیں خوشی ہے کس طرح ہمارے سننے والے کہانیوں کے پروگرام میں شرکت کرتے ہیں اور پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. ظفر صاحب آپ نے کہانی سنی ان کی؟ ظفر صاحب
میں نے سنی ہے. جی جی
تھوڑا سا اس میں تھوڑی سی تبدیلی آئی ہے, تھوڑی سی تبدیلی کچھ ہوئی ہے ان کی کہانی میں. اور یہ تھا کہ یہ اپنے شوہر نے ان کو نکال دیا گھر سے, مطلب نکالا کیا میں کے بھیج دیا, پھر نہیں لے کے گئے. اور جب انہوں نے کہانی بھیجی اس وقت تک یہ گھر سے باہر ہی تھیں اور انہوں نے ملتان ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی تھی, لیکن اس کے بعد کچھ تبدیلی آئی ہے. تو آپ ان سے بات کر سکتے ہیں. نصرت پروین ہمارے ساتھ ہیں. جی نصرت آپ بات کیجیے ظفر صاحب سے.
جی
نصرت
السلام علیکم. ہیلو
جی جی السلام علیکم. یہ نصرت جی ابھی میں آخری جو وعلیکم السلام. یہ آپ کو آپ کے میاں نے طلاق بھی دے دی ہے؟ ہیلو
طلاق دے دی, اس
کے بعد ہی میں نے سن لی ہے. آپ کے آپ کے بیٹے بلال کی عمر کتنی ہے؟
ہیلو
5.5 سال ان کی عمر ہے. تھوڑے سے ان کی آواز کم آ رہی.
5.5 سال ہے بلال کی.
جی اچھا میں بتا دوں ظفر صاحب, ہوا یہ کہ جی میں تھوڑی سی ان کی کہانی میں جو ایک موڑ ہے وہ بتا دوں آپ کو, کہ اس کہانی بھیجنے اور اس وقت کے دوران یہ ہوا کہ ان کے شوہر نے طلاق کے باوجود ان کو اپنے گھر واپس بلا لیا اور گھر کی اوپر کی منزل ان کو رہنے کو دے دی ہے. لیکن یہ کہ جی آپ کو آواز نہیں آ رہی میری؟
جی جی ہاں آواز کٹ جاتی ہے بعض بات تو پھر سمجھ جی.
اچھا تو یہ چاہتی ہیں کہ یہ اس گھر میں نہ رہیں کیونکہ ان کی طلاق ہو چکی ہے, اور یہ چاہتی ہیں کہ اب انہیں وہ الگ گھر میں رکھیں اور ان کا خرچہ دیں, یہ ان کا مسئلہ ہے. تو اس میں قانونی کیا گنجائش ہے کہ کیا یہ ٹھیک بات ہے کہ کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ ان کو جب تک ان کے نام
گھر تو دیکھنا, اگر گھر ان کے نام ہے تو اس کے لیے تو یہ قانونی لڑائی لڑی جا سکتی ہے, لیکن اگر وہ طلاق دے چکے ہیں اور گھر ان کے میاں کا تھا تو وہ تو پھر وہاں تو ان کے لیے طلاق یافتہ بیوی تو نہیں رہ سکتی میاں کے پاس اس گھر میں. لیکن گھر کا اگر طلاق ہے تو گھر اگر ان کے نام تھا تو وہ تو ان کو مل سکتا ہے, ورنہ وہ تو نہیں مل سکتا. رہ گئی بچے کی بات, تو بچے کا ملنا جو ہے وہ ممکن ہے اور پاسیبل ہے, لیکن اس کے لیے بھی ان کو گارڈین کورٹ میں گارڈین جج کے پاس جانا پڑے گا, اور گارڈین جج فیصلہ کرے گا کہ وہ اگر نابالغ بچہ ہے بلال جس کا ذکر کر رہی ہے تو وہ اس کی ویلفیئر کی صورتحال کیا ہوگی, کیا وہ باپ کے پاس اس کا مستقبل محفوظ ہے یا ماں کے پاس محفوظ ہے. وہ فیصلہ ہمیشہ گارڈین جج کیا کرتے ہیں. ملتان کے لیے میں وہاں پر میرے دوست بھی ہیں اور وہ جج بھی رہ چکے ہیں, سید زوار شاہ نام ہے ان کا, وہ اسپیشل کورٹ کے جج رہ چکے ہیں دہشت گردی کورٹ کے.
اچھا.
بہت اچھے وکیل ہیں, سینئر وکیل ہیں اور ملتان میں ہی ہوتے ہیں. بے شک بیوی کو کہے کہ وہ نام لکھ لے میرے حوالے سے, ان کو مل لے, میں ان کو ٹیلی فون بھی کر دوں گا, تو وہ ہر قسم کی قانونی مدد جو ہے ان کو دیں گے اور صحیح مشورہ بھی دیں گے, جس سے اس بیوی کو اس کے بچے سے ملنے کے لیے یا آئندہ مستقبل کے لیے جو ان کے تفضات ہیں وہ ان میں یہ مدد کر سکیں گے. سید زوار حسین شاہ سابق جج ہیں اور وکیل ہیں اور ادھر ہائی کورٹ ملتان میں ہی پریکٹس کرتے ہیں.
ٹھیک ہے, میں نے تفصیل لکھ لی ہے.
میں بھی ان کو کہہ دوں گا, ان کو بھی
ٹھیک ہے. اچھا ظفر صاحب, یہ چونکہ مسئلہ ان کا تھوڑا سا پیچیدہ ہے, تو میں یہ سب سے صحیح آپ نے راستہ دکھایا ہے کہ یہ ان وکیل صاحب سے ملیں, سید زوار حسین شاہ سے. لیکن نصرت آپ ہمارے ساتھ آئیے, میں ظفر صاحب سے چند ایک باتیں اور پوچھنی چاہتی ہوں. ظفر صاحب, کیونکہ یہ پروگرام میں بہت سے لوگوں کے مسئلے حل ہوئے, تو اب ہوا یہ ہے کہ میں قانونی لحاظ سے آپ سے ایک بات پوچھنی چاہتی ہوں کہ بہت سے ہمیں ایسے لوگوں نے کہانیاں بھیجیں, یعنی 5 کہانیاں ہیں اس وقت میرے پاس ایسی جنہیں موت کی سزا سنائی جا چکی ہے, اور انہوں نے پورے اپنے آرگومنٹ لکھے ہیں کہ وہ انہوں نے کیا نہیں تھا, ان سے دھمکا کے بیان لے لیا گیا. تو کیا آپ مجھے بتائیے کہ کیا یہ, میں اس ڈر سے یہ کہانی نشر نہیں کرتی کہ کہانی نشر کرنے سے آدمی کے دل میں ایک امید پیدا ہو جاتی ہے کہ شاید یہ مسئلہ حل ہو سکے گا, اور وہ اپنے زیادہ تر یہ باپ ہیں جو اپنے بچوں کی. تو آپ مجھے بتائیے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ کسی کو جو پھانسی کی سزا سنائی جا چکی ہو اور وہ سزائے موت کا منتظر ہو, اور ہم اس کی کہانی نشر کریں اور آپ جیسا کوئی مہربان قانونی ماہر ساتھ ہو, تو وہ سزا بدلی جا سکے اس کے بعد یا نہیں؟
اس کی سزا بدلنے کے دو ہی طریقے ہیں. اگر اس کی آخری اپیل کی آخری بڑی عدالت پاکستان کے ملک کی جو ہے, جسے ایپیکس کورٹ آف دا کنٹری کہتے ہیں, وہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان, عدالت عظمیٰ جس کو کہتے ہیں, اگر وہاں سے بھی اس کی اپیل کا فیصلہ ہو چکا ہے اور اس کے خلاف ہوا ہے, تو پھر اس کو بچانے کی یا اس کو پھانسی کے پھندے سے بچانے کی طاقت صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد پاس ہے, یا اس کے بعد پھر صدر پاکستان جن کے پاس رحم کی اپیل ہوتی ہے قانون کے مطابق, رحم کی اپیل. تو وہ رحم کی اپیل اگر صدر پاکستان جو ہے وہ مان لے, تو پھر تو وہ اس سزا سے بچ سکتا ہے. لیکن اگر وہ بھی نہیں مانتے, تو پھر جو ہے, پھر ایک اور آخری جو اربا ہے وہ یہ ہے کہ اگر مرنے والے کے قتل مقتول کی جو وارثان ہیں وہ اگر معاف کر دے قاتل کو, تو یا اس کا جزیہ لے لے, تو پھر وہ اس کی معافی کے بعد وہ اس فندے سے بچ سکتا ہے, ورنہ اور کوئی طریقہ کار نہیں ہے قانونی طور پر.
تو یہ سوال پوچھنا چاہیے ہمیں کہ انہوں نے ابھی تک اپیل کورٹ تک وہ گئے ہیں یا نہیں گئے ہیں, اگر وہاں سے خارج ابھی نہیں,
ہاں یہ ان سے پتہ کرے.
اچھا
نہیں ہوئی تو پھر تو سپریم کورٹ میں بھی جو ہے, یا تو ان کے وکیل لڑیں گے کیس, ان کو پتا ہوگا, اور یا اگر فریقین سے, مقتول پارٹی سے, مقتول کے وارثوں سے, اس کے کوئی وارث ہیں, بیوی ہے, بچے ہیں, بیٹیاں ہیں, تو ان سے راضی نامہ کر لیں, تو پھر وہ اس سزا سے بچ سکتے ہیں.
اچھا دوسری بات یہ کہ کیونکہ یہ ایک عام سا مسئلہ ہے, مجھے ویسے بڑی خوشی ہوئی کیونکہ بہت کم عرصے میں ملتان میں ان کے مقدمے کا فیصلہ ہوا, جو کہ پہلا فیصلہ تھا, اس کے بعد انہوں نے دوبارہ مقدمہ دائر کیا ہے. تو کیا اب تھوڑا سا طریقہ کار بہتر ہوا ہے کورٹس میں, یعنی مدت کم ہوئی ہے مقدمات کا فیصلہ ہونے کی؟
کافی فرق پڑا ہے, اتنا فرق نہیں پڑا, لیکن چونکہ یہاں پر ہمارے ملک میں بھرمار ہے مقدمات کی, ججز کی کمی ہے, عدالتوں میں جج کم ہیں, مقدمات زیادہ ہیں, اور کچھ سسٹم ایسا ہے جو سسٹم جو ہے مقدمات میں مقدمات جو ہے وہ طول پکڑ جاتے ہیں, لیکن پھر بھی کمپیریٹولی کچھ فرق اب پڑا ہے, اور عدالتیں جو ہیں کافی اچھے طریقے سے کام کر رہی ہیں. صرف فرق یہ ہے کہ فریقین کو یا جو مقدمہ وال ہوتے ہیں ان کو اپنے وکلاء سے رابطہ کرنا چاہیے, تاکہ ان کے وکلاء جو ہے وہ خود بھی نہ سبب بنے مقدمے میں تاخیر کا, اور دوسرے فریق کے وکیل کو بھی تاخیر کا کوئی سبب نہ بننے دے. تو اس طریقے سے ذرا اور کمی ہو جاتی ہے, وقت میں بچت ہو جاتی ہے.
اچھا ایک اور میں آپ سے بات پوچھنا چاہ رہی تھی, وہ ہوتا ہی ہے نا کہ آپ جیسا جب کوئی ہمارا مہمان ہوتا ہے تو میرا دل چاہتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کے مسائل میں آپ سے پوچھ لوں. تو ایک صاحب ہیں ہمارے, مطلب پاکستان کو ان پہ ناز ہے, وہ پاکستان میں جس نے سب سے پہلے K2 کی چوٹی سر کی تھی, تو ان کا ایک, وہ گلگت کے رہنے والے ہیں اور وہاں ان کی زمینوں کا ایک مقدمہ چل رہا ہے اپنے بھائی کے ساتھ ہی. تو ویسے تو میں آپ سے کہوں گی کہ کیا آپ آئندہ ہفتے آ سکتے ہیں پروگرام میں اس کہانی کے لیے, یا میں ابھی آپ سے پوچھوں؟ آپ مصروف اگر ہیں, نہیں ہیں,
کہیں نہیں, جب 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 مرضی آپ کا حکم ہوگا تو میں یہ پبلک ویلفیئر کے لیے ہر وقت حاضر ہوں, جب آپ حکم کریں گے میں آپ کے پروگرام میں آ جاؤں.
بہت شکریہ ظفر صاحب. پھر میں کہانی بھی, کیونکہ ان کی کہانی تو بہت ہی سننے کے قابل ہے اور وہ پاکستان کو ان پہ ناز کرنا چاہیے, تو میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے سید زوار شاہ صاحب کا پتہ دیا.
بہت مہربانی,
خدا حافظ.
جی جی بالکل, بہت مہربانی,
خدا حافظ. تو نصرت آپ نے سن لیا ظفر صاحب کو, جو انہوں نے آپ کو بات بتائی, کیونکہ آپ کی آواز بالکل آ نہیں رہی, تھوڑے جی بہت خراب آواز آ رہی ہے. تو میں نے کہا کہ ظفر صاحب سے آپ کی بات. اچھا اچھا, تو میں ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو دوبارہ آپ کو ملانے کی, تاکہ آخر میں آپ سے ہم کچھ بات کر لیں. شاید کوئی ہمارے سننے والے بھی, اگر میں اپنے سننے والوں سے کہوں گی کہ کچھ آپ کے ذہن میں اگر کوئی چیز ہو, کوئی مسئلے کا حل, تو آپ ضرور فون کیجیے اور بات کیجیے ہم سے. لیکن چلیے ہم پھر اپنی اگلی کہانی کی طرف چلتے ہیں, اور یہ اگلی کہانی ہمارے پاس لکھنؤ سے بھیجی ہے. ہماری بہت ہی اچھی کہانی لکھنے والی ہیں, ان کا نام ہے فرزانہ اعجاز. فرزانہ اعجاز اس سے پہلے ہی پروگرام میں آ چکی ہیں, مستند کہانی کار ہیں. یہ ان کی اپنی زندگی کی کہانی ہے اور رشتوں کے بارے میں ہے, یعنی کس طرح جب ہم کسی اجنبی جگہ جاتے ہیں, اور یہ ہم سب لوگ جو بیٹھے ہیں یہاں پر, انجم, میں, سعدیہ اور اسفر, ہم اس بات کو سب سے زیادہ بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں, کیونکہ ہمیں جب شروع شروع میں آتے ہیں ہمیں ایسا لگتا ہے کوئی ہمارا نہیں ہے, لیکن کوئی وقت اور کوئی گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ ہمیں پتہ لگتا ہے کہ نہیں, ایسا نہیں ہوتا, اپنے ہر جگہ ہوتے ہیں. تو ایسی ہی کہانی فرزانہ اعجاز کی ہے. پہلے کہانی سنیں گے اور پھر فرزانہ سے باتیں بھی کریں گے. یہ اس وقت ہیں لکھنؤ میں, لیکن شکاگو میں بھی رہتی ہیں. تو چلیے فرزانہ اعجاز کی کہانی.
بچپن میں کھیل کھیل میں سب ساتھیوں کو بتاتے تھے کہ دیکھو ہمارے پیر کے تلوے میں بڑا سا تل ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تم سب لوگوں سے بہت بہت دور جایا کریں گے اور دنیا بھر میں گھوما کریں گے. واقعی ہماری بات سچ ہوئی اور ہم اپنوں سے بہت دور چلے گئے, حالانکہ برابر آنا جانا لگا رہا اور ہمیشہ اپنے لوگوں میں آنے سے بڑی تقویت ملتی تھی. ایک اندیکھی مضبوط زنجیر تھی جو ہم کو اپنوں سے جوڑے رکھتی تھی اور تحفظ کا کبھی احساس دلاتی رہتی تھی. وہ جو ہمارے اپنے تھے اور ہمارے دل میں بستے تھے, ممالک غیر میں بھی اجنبی چہروں میں ہم کو اپنوں کا عکس دکھائی دیتا تھا. کوئی ضعیف ہم کو اپنا نانا یا دادا لگتا, کسی بچے کی بے اختیار کھلکھلاہٹ میں ہمیں اپنے چھوٹے بھائی کی ہنسی سنائی دیتی, اور وہ بجلی کا کھمبا جس پر لکڑی مار مار کر ہم بھاگ جایا کرتے تھے, اس کھمبے کی ٹن ٹن بھی اس ہمیں اکثر آس پاس سنائی دیتی تھی. پاس پڑوس کے کسی گھر میں کوئی عورت جب اپنی بیٹی کو خود ہمارے نام سے ملتے جلتے نام سے کسی کام کے لیے پکارتی تو بے اختیار ہم چوکنا ہو جاتے, جیسے کہ ہماری امی نے ہمیں آواز دی ہو. زمانے کی لہریں ہمیں اچھالتی رہیں اور دنیا کے ایک کونے سے دوسرے چھور تک گھماتی رہیں, لیکن کب تک؟ اب ہم تھک گئے تھے اور واپس اپنے شہر آ گئے تھے, لیکن اب کی بار ہم اپنوں سے بہت دور بنے اپنے ذاتی گھر میں رہ رہے تھے. ہمارے شہر کے قرب میں بنی ایک بلڈنگ جس میں بہت سارے اجنبی خاندان بھی اپنے اپنے فلیٹوں میں آباد تھے اور خوب گہما گہمی رہتی تھی, مصروف چوراہے کے پاس ہمارا گھر. ایک حادثے میں مجروح ہمارا بیٹا ہمارے ساتھ تھا, سب کچھ اچھا تھا, لیکن ہمارے دل کو سکون نہیں تھا. ہر ہر لمحے ہم کو اپنا ماحول, اپنے لوگ, اپنے رشتے دار یاد آتے رہتے اور ہم بڑبڑاتے رہے کہ وہ کہاں ہم اجنبیوں میں آ کے پھنس گئے ہیں. اب نہ وہ بڑے رہے تھے نہ وہ گھر, بڑے دوسری دنیا میں جا بسے تھے اور گھر توڑے یا بیچے جا رہے تھے. اب وہاں بھی اجنبیوں کا ڈیرا جم رہا تھا. مٹھی بھر اپنے بچے تھے, جب کبھی وہ سب آپس میں مل بیٹھتے تو اچھا خاصا مجمع لگ جاتا تھا. ہمیں کبھی باہر کے لوگوں سے دوستی تک کرنے کی ضرورت نہیں پڑی تھی. ہمارا دل اور دماغ اپنے شہر میں کسی غیر جگہ کو اپنا ماننے کو جیسے تیار ہی نہ تھا. ہم کو نئے گھر میں آئے 2 ماہ ہو چکے تھے. ہمارے پڑوسی اچھے لوگ تھے, آتے جاتے سلام دعا ہو جاتی تھی اور بس. گھر کے اندر ہماری اپنی دنیا آباد تھی اور ہمارے دل کے اندر ہمارے اپنوں کا راج تھا. ہمارا شوہر کسی باہر ملک گیا ہوا تھا. جب ایک صبح ہاتھ میں اپنی دوا کی گولیاں لیے ہم نے تھرمس سے پانی گلاس میں اونڈیلنا چاہا تو پانی گلاس کے بجائے ادھر ادھر گرنے لگا, بلکہ گلاس میز پر ڈگمگانے لگا. ہم نے تھرمس پکڑا تو دروازے, کھڑکیاں اور دیواروں پر لگے تصویروں کے فریم ہلنے لگے. ہم بے اختیار اپنے بیٹے کے کمرے میں بھاگ گئے. وہ بستر پر لیٹا تھا اور چیخ چیخ کر کہنے لگا, اما باہر بھاگیے, زلزلہ آ رہا ہے. ایک لمحے کو ہم بے سوچے سمجھے باہری دروازے کی طرف مڑے, پھر رک گئے. ہم اپنی زندگی کی کل پونجی اپنا بیٹا چھوڑ کر کہاں بھاگتے اور کس کے لیے اپنی جان کی فکر کرتے. ہمارا ڈاکٹر بیٹا جو ایک حادثے کا شکار ہو گیا تھا بستر پر لیٹا تھا اور ہم کو بھاگ جانے کا حکم دے رہا تھا. لیکن ہم اسی کمرے میں جم کر ایک کرسی پر بیٹھ گئے اور کہنے لگے بیٹا بےخوفی کی باتیں نہ کرو. پوری عمارت میں بھاگ دوڑ مچی تھی اور لوگ چیخ رہے تھے, سارا شہر کا سارا ملک ڈول رہا تھا. اسی وقت کسی نے زور زور سے ہمارا باہری دروازہ پیٹنا شروع کر دیا اور ہم کو آوازیں دینا بھی. ہم بھاگ کر دروازے پر گئے جہاں ہمارے پڑوسن کھڑی ہمیں باہر آنے کو کہہ رہی تھی. دروازے پر جیسے ہم ساکت رہ گئے اور چیخ چیخ کر رونے لگے. اس وقت ہم محض ایک مجبور ماں تھے, پوری عمارت ہل رہی تھی. پڑوسن نے زور زور سے نیچے بھاگ جانے والے اپنے جوان بیٹے اور بلڈنگ کے دوسرے لڑکوں کو مدد کے لیے پکارا کہ جلدی آؤ, ڈاکٹر صاحب کو نیچے لے چلو, جلدی کرو, ابھی بجلی نہیں گئی ہے, لفٹ چل رہی ہے. وہ بچے بھاگ کر یعنی اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر پھر بلڈنگ میں آ گئے اور زبردستی ہمارے بیٹے کو اس کی ویل چیئر پر بٹھا کر لفٹ سے لے کر نیچے بھاگے. ہم بھی نیچے بھاگ گئے جہاں ساری بلڈنگ کے اجنبی لوگ موجود تھے. ہم خود بیمار تھے, ہمارا دل بھی کسی طور قابو میں نہیں آ رہا تھا, تھر تھر کانپ رہے تھے اور عورتیں ہمارے آنسو پوچھ رہی تھیں, ہم کو دلاسا دے رہی تھیں. لگ رہا تھا جیسے وہ سب اپنا خوف بھول گئی ہیں. وہاں کئی ضعیف لوگ بھی جمع تھے, کوئی دعائیں پڑھ رہا تھا اور کوئی ڈر سے کانپ رہا تھا, اور ہم ہمیشہ کی طرح عجیب حالت تھی ہماری. جب دل و دماغ قابو میں نہ ہو تو صرف بھیگی آنکھوں سے اللہ سے دعا یا التجا کی جاتی ہے, اور ہم وہی کچھ کر رہے تھے. ہم جو ایک کمزور سی عورت ہیں اور کر بھی کیا سکتے تھے. بس ہمارا بیٹا, ہمارا قیمتی نگینہ, ہمارے دل کا ٹکڑا ہمارے سامنے تھا, جس کے علاوہ ہمیں کچھ سوجھ ہی نہیں رہا تھا. نہ اپنا ہوش تھا, نہ گھر کے کھلے دروازے کا, نہ اپنے اثاثے کا. بار بار زلزلے کے جھٹکے آ رہے تھے, خبر تھی کہ ابھی اور جھٹکے آنے کا خدشہ ہے. لیکن اب لوگ اپنے اپنے فلیٹوں کو واپس جا رہے تھے تو ہم بھی بیٹے کے ساتھ واپس آ گئے. ہم واپس تو آ گئے تھے لیکن ہمارے خیالات میں جو زلزلہ اب بھی آ رہا تھا, اب بھی اسی کی زد میں تھے. ہماری سوچ میں زلزلہ, ہمارے بدن کی ساری عمارت اب بھی لرز رہی تھی اور ہم ہر درجہ شرمندگی محسوس کر رہے تھے. اور بار بار یہی خیال آ رہا تھا کہ جنہیں ہم اجنبی سمجھ رہے تھے کیا وہ ہمارے عزیز ترین عزیزوں سے کسی طور کم ہیں. وہ پڑوسی صاحبہ جنہیں ہم غیر سمجھتے تھے, وہی عورت اپنے جگر کے ٹکڑے کو تھر تھراتی عمارت میں واپس گھسیٹ لائی. دوسرے پڑوسیوں نے بھی اپنے بچوں کی زندگی خطرے میں ڈال دی کہ ہمارا بیٹا بچ سکے. اور یہی وہ مستقل زلزلہ ہے جو اپنے پڑوسیوں کو دیکھتے ہی ہمارے دل و دماغ کو بار بار جھنجھوڑتا رہتا ہے. شمیم جیپوری نے ایسے ہی لوگوں کے لیے کہا ہے, جو دوسروں کے غم کو اپنا ہی غم سمجھ لے وہ آدمی یقیناً اس دور کا نہ ہوگا.
کیا اچھی کہانی سنائی فرزانہ نے. فرزانہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور صرف فرزانہ ہی نہیں بلکہ ڈاکٹر عرفان پیچ, ان کے بیٹے ہیں. فرزانہ, آپ دونوں کو آواز آ رہی ہے میری؟
جی جی. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. لوگ سمجھ رہے ہوں گے, پتہ نہیں فرزانہ کہاں, جیسے آپ تو شکاگو ہی رہتی ہیں, شاید شکاگو کا ذکر ہے, مگر میں بتا دوں کہ یہ اپنے پرانے محلے فرنگی محل سے نکل کے امین آباد چلی گئی تھی لکھنؤ میں. ٹھیک بتا رہی ہوں نا فرزانہ؟ تو ایک وہ دنیا نئی تھی, اور میں اس بات کو سمجھ سکتی ہوں کیونکہ فرنگی محل کی کہانی میں نے آپ سے سنی تھی, اور میں بھی چاہوں گی سننے والوں کو بتائیں, تھوڑا سا ہم بتائیں اس بارے میں. لیکن اس سے پہلے میں کیا عرفان سے بات کر سکتی ہوں؟ عرفان,
ان سے بات کر.
جی جی. السلام علیکم عرفان. جی السلام علیکم عرفان.
جی وعلیکم السلام. مزاج سے کیسے مزاج ہیں؟
بس بالکل ٹھیک ٹھاک عرفان. میں صرف یہ پوچھنا چاہتی تھی کہ یہ تو ماں تو کا تو دل ہے کہ بیٹے کو چھوڑ کے کبھی نہیں جا سکتی, مگر میں نے اندازہ کیا کہ بیٹا بھی چاہتا تھا کہ ماں چلی جائے کسی طرح بچ جائے, اور چاہے تو آپ کا آپ پہ کیا گزری, تھوڑا سا اپنے بتائیے اپنے بارے میں.
مطلب
اس زلزلہ جب گھر ہل رہا تھا اور زلزلہ تھا,
پہلے تو مجھے گھبراہٹ ہوئی, لیکن میں نے کہا کہ 15 سال سے میں اتنا پریشان ہوں تو کم سے کم میں تو جا نہیں سکتا, تو میں کہا چلیے اماں سے کہا, میں کہا بھائی آپ چلے جائیے, اللہ کی جو مرضی دیکھا جائے گا.
آپ کی اماں مجھے لگتا ہے ایک بہت ہی زبردست اماں ہے, ویسے جس طرح کی انہوں نے
لکھا ہے.
کچھ کچھ اپنی اماں کی تعریف کیجیے.
نہیں, اماں جو ہے بہت ہی ایک پلر آف اسٹرینتھ ہے ہم لوگوں کے لیے. ہم لوگوں کی جو تربیت کی ہے انہوں نے صرف اسلامک انداز میں, اور جو انہوں نے ویلیوز دی ہیں وہ بہت زبردست ہیں, وہ بہت کام آئی ہیں ہمیشہ. بہت یونیک
کھانے بہت مزیدار پکاتی ہیں, کہانیاں بھی بہت اچھی لکھتی ہیں. ہر فن مولا ہے. اچھا تھوڑا سا آپ ساتھ ہی رہیے, دونوں ہمارے کچھ کالرز ہیں ساتھ. ایک تو ثناء اللہ مری ہیں بلوچستان سے. جی ثناء اللہ السلام علیکم.
میڈم السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام بھائی, سوری آپ کو بہت دیر انتظار کرایا.
کوئی بات نہیں. میڈم ثناء اللہ مری بول رہا ہوں, ضلع کولو کی تحصیل ماون سے, بلوچستان سے.
جی
میڈم آپ نے اتنی اچھی دکھی کہانیاں لا کر نا لوگوں پر بڑے احسانات کرتی ہیں, اور میں ظفر صاحب کا بھی ان کے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے لوگوں کی مدد کرنے کا بیڑا اٹھا رکھا ہے. اور میڈم میں نے 7-8 مہینے سے پہلے ایک کہانی لکھی تھی, میرا دل دکھتا ہے, تو میں نے آپ کو ای میل کر دیا تھا, تو ابھی تک مجھے اس کا جواب نہیں آیا.
ثناء میں آپ کو بتاؤں, آپ کا نام مجھے بالکل یاد ہے, کیونکہ بلوچستان سے ہمیں کہانیاں کم ملتی ہیں, اور میں نے آپ کو کوشش کی تھی. جیسے کچھ دیر پہلے عبد الحمید نے کہا نا, آپ لوگوں کا غالباً نیٹورک کا کوئی پرابلم ہے, اور ہم ایسا کریں گے آپ کا یہ نمبر آپ رکھیے, آئندہ بدھ کو پھر ہم بلوچستانی کی کہانیاں ریکارڈ کر لیں گے. تو آئندہ بدھ کو یہ نمبر آپ سعدیہ کو دے دیجیے, آپ کا جو لینڈ لائن نمبر ہے, اور ساتھ ہی اپنا دوسرا نمبر بھی جو آپ کا موبائل کا ہے, تو ہم انشاءاللہ ضرور کریں گے. ویسے آپ کو فرزانہ اعجاز کی کہانی کیسی لگی؟
بہت اچھی, بہت ہمت والی اور بہت عظمت. کہتے ہیں کہ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں, بنوں میں پھرتے ہیں مارے, میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. بس خدا کے بندوں سے جب انسان پیار کرتا ہے تو خدا بھی مل جاتا ہے.
بالکل صحیح ہے. اور ان کے بیٹے جو ہیں بہت اچھے ڈاکٹر ہیں, بڑے ذہین ہیں. ابھی تھوڑے سے ان سے میں بات کرتی ہوں, لیکن ایک اور کالر کو لے لوں. جواد علی ہیں لاہور سے. جی جواد. جواد
السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام بھیا.
جی جناب کیا حال ہے میڈم؟ ٹھیک ہے.
میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں, آپ کیسے ہیں؟ پہلی دفعہ پروگرام میں آئے نا؟
جی میں پہلی دفعہ.
خوش آمدید آپ کو. جی جی تو کچھ کہیے ہماری کہانیوں کے بارے میں, سن رہے تھے آپ؟
جی جی بالکل سر, بہت بہترین کہانیاں ہیں, بہت زبردست پروگرام چل رہے ہیں, اور میں تو ریگولر نہیں سنتا ہوں, کیونکہ میں خالد صاحب ریگولر سنتے.
اچھا.
میں بیٹھا ہوں گی گاؤں میں ہے, اور میں تھوڑا سا دور ہوں, تو میں اس ٹائم ڈیوٹی پہ تھا, لیکن کہانیاں بہت بہترین ہیں ماشاء اللہ, آپ نے اس کی پروگرام بہت اچھی چل رہی ہے.
اچھا چلیے, بہت شکریہ. اپنے والد صاحب کو ہمارا سلام کہیے گا, شکریہ ادا کیجیے گا, اور وہ سن ہی رہے ہوں گے پروگرام. کیا نام ہے آپ کے والد کا؟ تو ان کا فون کٹ گیا. اچھا عرفان, مجھے پتا ہے کہ آپ جب شکاگو گئے تھے تو آپ کو بڑے زبردست کمپلیمنٹ ملے تھے, آپ جہاں اپنے علاج کے سلسلے میں یا معائنے کے سلسلے میں گئے تھے, تو کچھ ہمیں بتائیے کہ آپ نے پریکٹس دوبارہ شروع کی, آپ کا کیا ہے فیلڈ, کیا ہے آپ کا میڈیکل میں؟
ایکچولی میری ٹریننگ جو ہے وہ جنرل سرجری کی ہے.
اچھا.
لیکن پرابلم یہ ہوئی تھی کہ شکاگو میں ڈٹ گیا, کیونکہ شکاگو سے زیادہ میں سی آئی ٹی لیا تھا پہلے.
اچھا.
تو وہاں ایک ویٹرنز ہاسپٹل ہے, وہاں ایک ڈاکٹر تھے, ان سے ملاقات بھی میری, انہوں نے آفر بھی کی تھی ایک ریزیڈنسی مجھے ریہیب میڈیسن میں.
اچھا.
لیکن اس میں میرے ساتھ پرابلم کیا ہوئی کہ میرا دو پیر اور میرا لیفٹ شولڈر اور لیفٹ ہینڈ اپر لمب میں پورا,
اچھا,
اس میں بہت پرابلم ہے, تو اس کی وجہ سے میں یہ چیز ایکسپٹ نہیں کر پایا.
اچھا, تو یہ تو ایک بہت بڑا لاس ہے. کہ کوئی ایسا کام ہو سکتا ہے جو آپ اس کے باوجود کر سکیں جو تکلیف ہے آپ کو؟
جی اصل میں یہ کہ سب سے پہلے تو سب سے زیادہ وقت میرا نکل جاتا ہے گرومنگ میں ہی, اپنے آپ کی دیکھ بھال میں.
جی درست.
مطلب کیونکہ میں سرجن ہوں بائی ٹریننگ, تو اس لیے میں زندہ بھی ہوں اب تک.
آپ کا کار کا حادثہ ہوا تھا؟
جی میرا حادثہ مسقط میں نزوا کے پاس ہوا تھا. نزوا ایک جگہ ہے, وہاں کام کرتا تھا میں اسی ہاسپٹل میں.
اچھا.
وہاں ہوا تھا اس کے پاس.
اچھا, اس کے بعد آپ ویل چیئر باؤنڈ ہیں؟
جی ہاں, اس کے بعد ایکچولی میں ویل چیئر باؤنڈ تھا, بیچ میں اصل میں کچھ کمپلیکیشن ہو گئے تھے, جس کی وجہ سے میں کئی سال بیڈ ریڈن, بالکل صاحب فراش رہا ہوں.
اچھا. ویسے عرفان آپ جیسے لوگ نا ایک مثال ہے ہم سب کے لیے.
میں ایک بات بتاؤں, ایسی ایک بات بتاؤں میں آپ کو, کہ یہ جو اسٹرینتھ اور قوت جو میری ہے میرے اندر, ایک حوصلہ جو آیا ہے میرے والدین کی وجہ سے تو ہے ہی ہے. میں جب بہت زیادہ ڈپریس ہو گیا تھا, تو میں نے ایک شیخ مکی حجازی ہیں, ان کے کیسٹ سنے تھے.
اچھا.
تو اس میں انہوں نے نریٹ کیا ہے حضرت یوسف, حضرت حضرت ایوب کا,
جس میں
انہوں نے فلسفہ اور حکمت بتائی ہے غم اور تکلیفوں کے پیچھے.
اچھا.
تو اس سے مجھے, میں نے بہت تقویت لی ہے, اور بہت میرا حوصلہ افزائی ہوئی اسی سے ہی.
مختصراً اگر آپ چند جملوں میں بیان کر سکیں کہ سب سے بڑا کیا سبق انہوں نے دیا؟
انہوں نے سب سے بڑا سبق یہ دیا کہ جو بھی ہو رہا ہے, جو بھی پیش آ رہا ہے, چاہے اچھا ہے یا برا ہے, اس کو اللہ کی طرف سے مان کے ہی چلا جائے کہ یہ بہتری ہے.
یہ بات صحیح ہے, بالکل, کیونکہ کچھ اور سب سے زیادہ بہتر آپشن یہی ہے نا کہ جب کچھ اور نہیں ہو سکتا تو آپ اس پہ صبر کریں اور اس کو اپنی صورتحال کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں. جی اچھا, میں ایک بات جاننا چاہتی ہوں. مجھے پتا ہے کہ آپ کی امی کی جو نسل ہے, ظاہر ہے ان کی تو زندگی گزری فرنگی محل میں, تو وہ تو اس کے عشق میں جتنی مبتلا ہوں کم ہے. میں تھوڑا سا ان سے جاننا بھی چاہوں گی, لیکن آپ ایک نوجوان ہیں اور آپ زیادہ باہر رہے اپنے والدین کے ساتھ, تو خود آپ اس کے لیے کیسا محسوس کرتے ہیں اپنے آبائی گھر کے لیے؟
بہت سی باتیں نوسٹیلجک ہیں. آئی ایم ویری پراؤڈ ٹو بی ریلیٹڈ ٹو دا سچ اے یونیک فیملی, بہت مطلب نامی فیملی ہے. اسی وجہ سے ایکچولی جو ویلیوز انسٹل ہوئی ہیں ہمارے اندر,
جی
آئی ایم ویری پراؤڈ آف دوز ویلیوز.
تو بہت شکریہ. اور امی سے میں پوچھنا چاہوں گی, یعنی فرزانہ سے, آپ کی امی سے. فرزانہ, لوگوں کو عجیب سا لگتا ہے یہ فرنگی محل کیا ہے. تھوڑا سا ہم تصویر دکھا رہے ہیں اپنے ٹیلی ویژن پر آپ کے پرانے گھر کی, رضا منزل کی اور آپ کی خاندانی تصویریں, لیکن تھوڑا بتائیے ہمیں کہ فرنگی محل پڑا کیوں نام اس کا؟
اصل میں یہ ایک لکھنؤ میں ایک فرانسیسی تاجر تھا,
جی,
جس کو یہ حویلی فرنگی کہلاتی تھی. یہ الاٹ کی گئی تھی, اس کو پرمٹ تھا بزنس کا, تو جب اس کا پرمٹ سے کینسل ہو گیا اورنگزیب کے زمانے میں,
اچھا,
وہ واپس چلا گیا. یہ خالی پڑی ہوئی تھی, اور ہمارے جو لوگ تھے, ہمارے بزرگ جو تھے, وہ سے حالی یہاں پہ ایک جگہ ہے بارہ بنکی کے پاس, جہاں پہ آپ نے سنا ہوگا باسو شریف اور دولی شریف اور دیما شریف, جگہ ہیں وہی, اسی بارہ بنکی میں سیاحالی ایک جگہ, وہاں پہ ان کا مدرسہ تھا اور بڑے مشہور عالم تھے ملا قطب الدین,
اچھا,
نام تھا سیاحالی. ان کو ان کے بادشاہ کے پاس ان کے دو بیٹے جاب کرتے تھے دارالافتاء میں, اور وہ خود جو تھے بہت عالم تھے, ان کے پاس دنیا بھر سے اس وقت بھی لوگ آتے تھے. تو وہاں جو تاجر لوگ تھے, کچھ ان کی خبریں جو تھی وہ وہاں پہنچتی تھی شیطانی کی.
تھوڑا سا ہمارے پاس وقت کم ہے, تو اگر آپ کہانی اپنے خاندان تک ذرا جلدی لائیے تاکہ میں. جی,
تو وہ لوگ وہ اس وقت وہ شہید کر دیے گئے تھے, تو ان کی بیوی کو اور اورنگزیب نے کہا تھا آپ کہیں بھی رہنا چاہیے تو آپ رہ سکتی ہیں, تو انہوں نے یہ جگہ پسند کی تھی.
اچھا,
اس لیے وہ فرنگی سے ہم لوگوں سے کوئی مطلب نہیں ہے, فرنگی جو فرنچ تاجر تھا اس کی وجہ سے
نام اس پہ پڑا. تو آپ کا تو اپنا خاندان علم و ادب میں بہت ممتاز مقام رکھتا ہے, اور اگلی دفعہ جب ہم پروگرام کریں گے, میری تو خواہش تھی کہ آج ہم کافی بات کرتے ہیں آپ کے خاندان پر, لیکن یہ کہ آپ ایک اچھی شاعرہ بھی ہیں, کچھ سنائیے اپنا کلام ہمیں یا کسی اور کا, جو بھی آپ کا دل چاہے, سر تھوڑا سا چند ایک شعر.
اس کی محفل میں تذکرہ میرا, یہ آپ کے لیے ہے.
اچھا, ارشاد.
اس کی محفل میں تذکرہ میرا, ہر خبر معتبر نہیں ہوتی.
واہ واہ, بہت خوب. اور
اور ایک شعر ہے, اسی غزل کا ایک شعر ہے. آج اعجاز صاحب کی برتھ ڈے بھی ہے, تو ہم نے ان کو لکھ کے بھیجا بھی ہے. وہ ہے, آنکھ چاہے نہ وہ رخ روشن, آنکھ چاہے نہ وہ رخ روشن, ایسی کوئی شہر نہیں ہوتی.
واہ واہ, کیا کہنے اعجاز صاحب کا تو دل لوٹ لیا ہوگا اس وقت آپ نے. بہت خوش ہوں گے, کہتے ہیں نا ان کا تو دن بنا دیا آج آپ نے یہ کہہ کے. تو خود اعجاز صاحب کے کیا جذبات ہیں, وہ بھی کچھ ایسی شعر و شاعری آپ کے لیے کرتے ہیں کبھی؟
نہیں, وہ پتہ ہی شعر و شاعری, وہ انگریزی میں شعر و شاعری کرتے تھے, لیکن وہ ہم سے ملاقات سے پہلے کرتے تھے, جب ہم آ گئے تو وہ اردو اسپیکنگ ہو گئے.
آپ سے ملاقات کے بعد ان کی ہمت نہ پڑی شعر کہنے کی. تو فرزانہ, ہمیشہ بہت خوشی ہوتی ہے, ہمیشہ کی طرح آپ آتی ہیں تو ایک رونق سے آ جاتی ہے. میں چاہوں گی کہ ہم عرفان کی, آپ نے ایک بڑی اچھی سی کہانی لکھی تھی, اور اس میں پھر ہم عرفان سے بہت سی اور باتیں کریں گے. بہت میں شکریہ کروں گی آپ کا بھی, ڈاکٹر عرفان کا بھی, آج کے پروگرام میں آنے کے لیے. اور سامعین, اس کے ساتھ ہی اجازت بھی دیجیے آج کا پروگرام ختم کرنے کی. ہمارے پروڈیوسر آپ کے جانے پہچانے انجم ہیرل گل, سعدیہ اسد اور اسفر امام, ہمارے انجینئر رابرٹ میکلین اور ڈین کرافٹن, میں ہوں آپ کی میزبان شہناز عزیز, میری طرف سے آپ سب کو خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی